أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وهمه لما قال عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. قل إنما أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. یہ سورة جن کی آیت نمبر 18 ہے جہاں سے آج کی بات کا انشاءاللہ آغاز ہو رہا ہے. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. مسجدیں اللہ کے لیے ہیں. وأن المساجد لله مسجدیں اللہ کے لیے ہیں. فلا تدعوا مع الله أحدا. اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو. مساجد کا لفظ یہاں آیا ہے جو یا تو مسجد کی جگہ جمع ہے جہاں پر نماز پڑھی جائے سجدہ کیا جائے اس جگہ کو مسجد کہتے ہیں اور اس کی جمع ہے اور یا پھر یہ مسجد کی جمع ہے اور مسجد سجدے کو کہتے ہیں.
تو مسجد اور مسجد یا مسجد اور یا سجدہ ان دونوں کی جمع یہ مساجد ہو سکتا ہے. اور دونوں طریقے اگر مسجد کی جمع ان کو مانا جائے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ اگر اس سے مراد مسجدوں کی جمع ہے تب بھی اور اگر اس سے مراد سجدوں کی جمع ہے یعنی سجدے تب بھی دونوں صورتوں میں مفہوم اس کا ایک ہی بنتا ہے کہ سجدے اور مسجدیں یہ صرف اللہ کے لیے بنائی جائے اور اللہ کے لیے ان کو کی جائے. لیکن جو مشہور قول ہے وہ یہی ہے کہ اس سے مراد مسجدیں ہیں اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص خاصیت تھی اور اللہ تعالیٰ کے اکراموں میں سے ایک اکرام تھا آپ کا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جعلت لی الارض کلہ مساجد کلہا مساجد زمین جتنی بھی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے مسجد بنا دیا ہے یعنی پاک قرار دے دیا ہے. تو امت مسلمہ کا کوئی بھی فرد جہاں چاہے نماز پڑھ سکتا ہے. زمین جتنی بھی ہے اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے پاک کر دی ہے ورنہ اس سے پہلے جو امتیں تھیں ان کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنی عبادت صرف اپنے مخصوص عبادت گاہوں میں یا مخصوص جگہوں پہ کر سکتے تھے. اور یہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ مسجدیں صرف اللہ کے لیے ہیں. یہاں ایک لطیف اشارہ بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ مسجد جب بنائی جائے تو اس بات کو سمجھ لیا جائے کہ مسجد کا جو مالک ہے وہ اللہ ہے کسی شخص کی ملکیت مسجد نہیں ہو سکتی. اسی طرح کسی پارٹی یا جماعت یا مخصوص فرقے یا مسلک یا گروہ مسجد کسی کی نہیں ہو سکتی. جس طرح ہمارے ہندوستان پاکستان میں مسجدیں لوگوں کی ہو گئی ہیں, وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ, یہ چیز وہاں باقی نہیں رہی, بلکہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلنَّاسِ, مسجدیں لوگوں کے لیے ہیں. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلدِّيُوبَنْدِيِّينَ وَلِلْبَرَيْلَوِيِّينَ وَلِلْأَهْلِ الْحَدِيثِ وَالشِّيَعَةِ وَغَيْرُ ذَلِكَ. وہاں کا تو یہ ہے کہ مسجدیں یا تو دیوبندیوں کی ہیں یا بریلویوں کی ہیں یا اہل حدیثوں کی ہیں یا دوسروں کی ہیں. اور بعض یار لوگوں نے باہر بورڈ لگائے ہوئے ہیں کہ یہ سنیوں کی مسجد ہے, یہاں وہابیوں کا داخلہ ممنوع ہے. اور بعض بے وقوف اور جاہل لوگ اپنے دینی پیشواؤں کے کہنے پہ مسجدوں کو دھوتے ہیں. اگر ان کو یہ علم ہو جائے کہ اس مسجد میں کسی دوسرے عقیدے والے آدمی کا داخلہ ہوا ہے اور کسی دوسرے عقیدے کے آدمی نے یہاں نماز پڑھ لی ہے, تو مسجدوں کو دھوتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مسجد پلیت ہو گئی ہے. تو وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ, مسجدیں اللہ کی ہیں, مسجد کسی شخص کی نہیں ہو سکتی. تو اس آیت میں اس طرف اشارہ ہے کہ مسجد کسی کی نہیں ہے, مسجد اللہ کی ہے. اور یہ تقسیم غلط ہے جو تقسیم ہمارے ہاں ہوئی ہے کہ مسجدوں پر نام رکھ لیے گئے ہیں کہ یہ فلاں فرقے اور فلاں عقیدے کی مسجد ہے. ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان, اس کا تعلق کسی بھی فرقے سے ہو, اس کے لیے جائز ہے کہ وہ کسی بھی مسجد میں داخل ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے جنہوں نے مسجدیں اپنے نام مخصوص کر لی ہیں یا مسجدوں کے نام رکھ لیے ہیں, اور یہ شرک ہے. مسجد اللہ کی ہے, اس کو کسی شخص کی مسجد قرار دینا یا کسی پارٹی یا مسلک یا گروہ کی مسجد قرار دینا یہ شرک ہے. اور بعض جگہ یہ ہوتا ہے کہ کسی مسجد کی ایک کمیٹی ہوتی ہے منتظمہ, وہ کمیٹی اس مسجد کو اپنی ملکیت سمجھتی ہے. اور بعض جگہ یہ ہوتا ہے کسی مالدار یا ایک سرکردہ آدمی نے مسجد بنائی ہوتی ہے, تو وہ مسجد کو اپنی ذاتی جاگیر سمجھتا ہے. تو مسجد کا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے, مسجد اللہ کا گھر ہے. اور جو شخص اللہ کے گھر میں اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو مسجد کا مالک بنانا چاہتا ہے, گویا کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کا شریک بنا رہا ہے. یہ شرک اکبر ہے اور یہ ناقابل معافی جرم ہے, یہ جرم اللہ معاف نہیں کرتا. تو وہ لوگ کہ جو اس مرض اور بیماری میں مبتلا ہے, ان تک اس بات کو پہنچایا جائے کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ, مسجدیں اللہ کی ہیں, اور مسجدوں کو اللہ کی مسجدیں رہنے دو, مسجدوں کو کسی کے لیے خاص نہ کرو. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا. سورہ بقرہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص سے زیادہ ظالم اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو لوگوں کو مسجدوں سے روکتا ہے, جو یہ کہتا ہے کہ یہ ہماری مسجد ہے, تمہاری کیسے جرت ہوئی کہ تم یہاں داخل ہوئے اور تم نے نماز پڑھی. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ, اس سے بڑا ظالم دوسرا کوئی نہیں ہے جو لوگوں کو مسجدوں میں آنے سے روکے. وَسَعَى فِي خَرَابِهَا, اور مسجدوں کے خراب کرنے میں وہ حصہ لے. مسجدوں کی خرابی یہ ہے کہ مسجدوں کو ویران کر دیا جائے اور نمازیوں کو اور قرآن پاک کی تلاوت کے لیے آنے والوں کو مسجدوں سے روکا جائے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا, یہ مسجد اللہ کا گھر ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمین پر مجھے سب سے اچھی جگہ جو لگتی ہے وہ مسجدیں ہیں. اللہ کو سب سے اچھی جگہ جو زمین پہ نظر آتی ہے وہ مسجدیں ہیں, اور سب سے بری جگہ وہ بازار ہے. تو بازار ضرورت کے تحت آپ جایا کریں, اگر ضرورت نہ ہو تو گھومنے پھرنے اور تفریح کے لیے بازار نہ جایا کریں, اس لیے کہ بازار میں فتنے ہیں, شیاطین ہوتے ہیں, اور وہاں قدم قدم پہ انسان کے اس بات کا اندیشہ ہوتا ہے کہ آدمی فتنے میں پڑ جائے گا. نگاہوں کا فتنہ, آواز کا فتنہ, اور نہ جانے کتنے اور فتنے ہوتے ہیں. تو اس لیے بازاروں کو سب سے بری جگہ کہا گیا ہے جہاں نہ جانے کیا کچھ ہوتا ہے. اور مسجدوں کی تعمیر یہ ایمان کا ایک جز ہے. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ, تو مسجدوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے کہ جو کئی اور مقامات پہ گزر چکی ہے. مسجد میں جب آپ جائیں تو اعتکاف کی نیت سے مسجد میں بیٹھیں, جب تک مسجد میں بیٹھیں آپ اعتکاف کی نیت سے مسجد میں بیٹھیں, اللہ تعالیٰ آپ کو اعتکاف کا اجر اور ثواب دے گا. اور مسجد میں جب آدمی جائے تو مسجد کا ادب یہ ہے کہ دایاں پاؤں مسجد کے اندر رکھے اور اس کے بعد کہے کہ بسم اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, درود شریف پڑھے, یا یہ کہے کہ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, اور اس کے بعد کہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک, اور نکلتے ہوئے بایاں پاؤں مسجد سے باہر رکھے اور کہے کہ اللہم انی اسألک من فضلک. اور مسجد جانے سے پہلے آدمی خوشبو لگا لے, اور وہ چیزیں کہ جن سے بدبو آتی ہے اور دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے وہ کھا کر مسجد جانا حرام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شدت سے سختی سے منع کیا ہے کہ کچے پیاز اور کچا لہسن کھا کر اللہ کی مسجدوں میں مت آؤ. اسی طریقے پہ اگر پسینے کی بو کسی سے آتی ہے تو اس کو بھی اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ وہ مسجد نہ جائے, فرشتوں کو تکلیف نہ دے اور اللہ کے گھر میں نماز پڑھنے والوں کو تکلیف نہ دے. غلاظت اور صفائی نہ کرنا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. نہ جانے صوفیوں نے کہاں سے صفائی نہ کرنے کو اسلام کا جز سمجھ لیا ہے. بڑے بڑے بال ہوتے ہیں, بال میں اور بالوں میں جوئیں پڑ جاتی ہیں, نہ ان کی صفائی ہوتی ہے اور نہ ان پہ تیل لگتا ہے. ہوا یہ ہے ہمارے ہاں بقول حالی کے کہ اسلام جب ہندوستان آیا تو بگڑ گیا, یا ہمیں بگڑا ہوا اسلام ملا. ہمارے ہاں جو جتنا زیادہ گندا اور غلیظ ہوتا ہے اور جو جتنا زیادہ اجڑا ہوا ہوتا ہے اتنا ہی پہنچا ہوا بزرگ اس کو لوگ سمجھتے ہیں. جتنی زیادہ بکواس کریں اتنا اس کو پہنچا ہوا بزرگ سمجھتے ہیں, کہتے ہیں کہ پھول ہے اس کے منہ سے نکل رہے ہیں. تو یہ غلاظت اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو وہ صوفی کہ جو تصوف میں آ کر اس چیز کو ہی تصوف اور اسلام سمجھتے ہیں کہ خوب لمبے لمبے بال رکھے جائیں اور نہ نہایا جائے, تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. الطہارۃ من الایمان والنظافۃ من الایمان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ کو حکم دیا کرتے تھے کہ جب مسجد جاؤ تو خوشبو لگا کے جاؤ. تو وہ لوگ کہ جن کی پسینے کی بو یا جن کے پیاز اور لہسن کھانے کی بو دوسروں کو پریشان کرتی ہے, فرشتے بھی ان سے دور بھاگتے ہیں. تو کتنے افسوس کی بات ہے کہ آدمی مسجد میں ثواب کمانے جائے اور اس کی بو کی وجہ سے فرشتے اس سے دور بھاگیں. تو نادانستگی میں اس سے اتنا بڑا ظلم ہو جاتا ہے کہ فرشتے اس سے دور بھاگتے ہیں. تو اس لیے اس بات کا خاص اہتمام کیا جائے کہ مسجد جانے سے پہلے آدمی خوشبو لگائے تاکہ اس کے جسم سے کوئی ایسی بو نہ نکلے جس سے دوسرے درس کے ساتھیوں کو یا نمازیوں کو تکلیف ہو. اور مسجدوں کی جو آبادی ہے وہ ذکر اور فکر کے حلقے ہیں. قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنا یہ ذکر اور فکر کے حلقے, یہ مسجدوں کی آبادی ہے. اور مسجدوں کی تخریب یہ ہے کہ مسجدوں میں اللہ کے ذکر کو اور اللہ کے نام کو بلند کرنے سے کسی کو روکا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد مرکز تھا. تو اس امت کی اصلاح بقول امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے کہ جس کام سے اس امت کے پہلوں کی اصلاح ہوئی اسی سے آخر والوں کی بھی اصلاح ہوگی, اور وہ یہ ہے کہ مسجد کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. جو مسجد کی زندگی ہے اس کو اپنانا پڑے گا. مسجد کی زندگی اور مسجد میں جانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو یہ مقام عطا کیا. صحابہ کا ہر معاملہ مسجد میں طے ہوتا تھا, ان کا ہر اجتماع ہر میٹنگ مسجد میں ہوتی تھی, حتیٰ کہ مہمانوں کے ٹھہرانے کا انتظام بھی بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد النبوی کے صحن میں کیا ہے. تو مسجد صرف اس لیے نہیں ہے کہ وہاں نماز پڑھو اس کے بعد مسجد کو تالے لگا دو, بلکہ مسجد تو یہ ہے کہ انسان کے 24 گھنٹوں میں جو بھی فرصت کے لمحات ہوں وہ مسجد میں گزرنے چاہیے. اسی لیے فرمایا کہ جب تم کسی آدمی کو دیکھو اذا رأيتم الرجل يعتاد الى المساجد فاشهدوا له بالإيمان, جب کسی آدمی کو دیکھو کہ وہ کثرت سے مسجد کی طرف جاتا ہے اس کے مومن ہونے کی گواہی دے دو. اور ارشاد فرمایا کہ 7 قسم کے آدمیوں کو اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا, جس دن اس کے عرش کے سائے کے علاوہ دوسرا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا. ان 7 قسم کے آدمیوں میں ایک آدمی وہ ہے رجل قلبه معلق في المساجد، وہ آدمی کے جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے، مسجد کی طرف جانے سے اس کو محبت ہو اور رغبت ہو. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُو مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. اب یہ جو مساجد کا ذکر آیا اور سجدے کا ذکر آیا، اور ساتھ یہ بتایا کہ سجدے اور مسجدیں یہ صرف اللہ کے لیے ہیں، اس کے فوراً بعد ذکر کیا فَلَا تَدْعُو مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو. جو گویا کہ اس پکار کا مسجد سے اور سجدے سے اور عبادت سے خاص تعلق ہے. مسجد میں عبادت ہوتی ہے اور سجدہ عبادت ہے، عبادات کا ذکر ہے، تو اسی ضمن میں پکار کا ذکر بھی اللہ نے کیا. فلا تدعو مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ یا اللہ کے سوا کسی اور کو مت پکارو. معلوم یہ ہوا کہ پکارنا یہ بھی عبادت ہے، جس طرح سجدہ کرنا عبادت ہے، اور جس طرح مسجد بنانا عبادت ہے، اور جس طرح مسجد میں کوئی بھی عبادت کرنا عبادت ہے، اسی طریقے پہ پکار یہ بھی عبادت ہے. دعا جسے ہم کہتے ہیں، مانگنا یا پکارنا یہ دعا ہے اور یہ عبادت ہے. اور عبادت کوئی بھی ہو، کسی بھی قسم کی ہو، نفلی ہو یا فرض عبادت ہو، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے. اس لیے یہاں ذکر کیا فلا تدعو مع اللہ احدا. اور سورہ اعراف 9 سپارے میں آیت نمبر 143 میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، جن دوسروں کو تم پکارتے ہو، ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کے سوا یا اللہ کو چھوڑ کے تم جن کو پکارتے ہو، عباد امثالکم، یہ تمہاری طرح کے انسان ہیں، نفع نقصان کے مالک یہ نہیں ہے، ان کو مت پکارو بلکہ صرف اللہ کو پکارو. اور اسی صورت میں آگے چل کے ارشاد فرمایا کہ والذین تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون. نویں سے بارے میں انہی آیات، آیت نمبر 143 سے آگے چلیے تو ایک آیت آپ کو ملے گی کہ وہ لوگ والذین تدعون من دونه لا يستطيعون نصرکم ولا انفسهم ینصرون. آیت نمبر 197 نواں سپارہ ہے. تم جن کو پکارتے ہو ان کا یہ معاملہ ہے، لا یستطیعون نصرکم، نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں، ولا انفسهم ینصرون، نہ اپنی مدد کر سکتے ہیں. جو اتنا کمزور ہو اور اتنا ضعیف ہو کہ اپنی مدد نہ کر سکے، وہ کسی اور کی مدد کیسے کرے گا؟ جس کو اپنی خبر نہیں اب تک، وہ تیرے دل کا حال کیا جانے. تو جو اپنے آپ کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا، کسی اور کو نفع نقصان کیسے پہنچائے گا؟ اور اسی طریقے پہ سورہ حج 17 سپارے کا آخری رکوع، یہ توحید کا سب سے عمدہ اور سب سے اچھا سبق ہے اور درس ہے. 17 سپارہ اس کا آخری رکوع ہے سورہ حج. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له. یا ایھا الناس سے اللہ نے بات کا آغاز کیا، بات چلی ہے فلا تدعو مع اللہ احدا، کسی اور کو مت پکارو. پکار عبادت ہے، عبادت اللہ کے سوا کسی اور کی جائز نہیں ہے. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، 17 سپارے کا آخری رکوع ہے. یا ایھا الناس، اے لوگوں، ضرب مثل، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، فاستمعوا له، خوب توجہ سے اس مثال کو سنو. فاسمعوا نہیں ہے، فاستمعوا، اور سماع اور استماع میں فرق ہے. سماع کہتے ہیں صرف سننے کو، استماع کہتے ہیں دل کے کان لگا کے سننے کو. اللہ فرماتا ہے کہ اس طرح مت سنو کہ ایک کان سے سنو اور دوسرے کان سے نکال دو. یہاں بیٹھ کے تو یہ کہو کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکاریں گے، لیکن جب کوئی مشکل آئے تو پھر یہ کہو کہ یا علی مشکل کشا. یا پھر تم بغداد میں جو بزرگ مدفون ہیں ان کو پکارو، یا اجمیر میں جو بزرگ دفن ہیں ان کو پکارو، یا کسی اور مردے کو پکارو یا کسی زندے کو پکارو، ایسا نہ ہو. اس لیے فرمایا فاستمعوا، فاستمعوا نہیں فرمایا فاستمعوا، دل کے کانوں سے سنو، اچھی طرح سنو، توجہ سے سنو. کیا سنو؟ ان الذین تدعون من دون اللہ، وہ کہ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کے، اللہ کے سوا تم جن کو پکارتے ہو، یہ لن یخلقوا ذبابا، یہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. ولو اجتمعوا لہ، اور اس کائنات میں جتنے اللہ کے سوا دوسرے ہیں سب جمع ہو جائیں، جنات اور انسان سب جمع ہو جائیں، سب جمع ہو کر بھی مکھی پیدا نہیں کر سکتے. ایک بات، آگے چلیے دوسری بات کیا ہے آگے. وَإِن يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر مکھی ان سب سے کوئی چیز اچک کر چھین کر لے جائے، لا يستنقذوه منه، یہ لوگ سب مل کے اس مکھی سے وہ چیز واپس لے نہیں سکتے. کون ہے دنیا کا، اس کائنات کا کون ایسا فرد ہے اور کون ایسا بزرگ ہے جس کے مزار پہ پڑی ہوئی مٹھائی میں سے اور شیرینی اور تبرک میں سے اگر مکھی کچھ چیز پچک کے لے جائے تو وہ اسے واپس لے سکے؟ کون ہے ایسا مجاور اور گدی نشین جس کے سامنے انواع اور اقسام کے کھانوں، مرکب غذاؤں اور میٹھی ڈشوں کا ڈھیر لگا ہوا ہوتا ہے اور ان پہ مکھیاں بھی بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں، مکھیاں اچک کے لے جائیں یہ اس سے واپس نہیں لے سکتے. لیکن یہ انسان کتنا بے وقوف ہے، اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھتا ہے پھر بھی یہ سمجھتا ہے کہ یہ مجاور اور یہ گدی نشین نفع نقصان کا مالک ہے. جو مکھی سے چھینی ہوئی چیز واپس نہیں لے سکتا وہ تیرے لیے کیا کرے گا، اور جو قبر میں پڑا ہے وہ نہ تیری پکار سننے کے قابل، نہ تیری مدد کرنے کے قابل، تیری کیا مدد کرے گا؟ وہ تو اس وقت نہ جانے کس حال میں اللہ کے سامنے ہے، اللہ کے پاس ہے، عالم برزخ میں ہے. یہ دوسری مثال تھی. ایک اور مثال دیکھیے، 22 سپارہ سورہ فاطر آیت نمبر 13، 22 سپارہ سورہ فاطر، الحمدللہ فاطر السماوات والارض، یہ سورت ہے، اس میں آیت نمبر 13 اور 14 دیکھیے. ارشاد ہے اللہ کا، والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، یہ 22 سورہ فاطر، والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، وہ لوگ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، ما یملکون من قطمیر، یہ اتنی سی چیز کا ملک اور اختیار بھی نہیں رکھتے، ان کے پاس اتنی طاقت بھی نہیں ہے، من قطمیر، جتنی کہ کھجور کی گٹھلی پہ چھلکا ہوتا ہے، کھجور کی گٹھلی والا چھلکا، اس کے برابر طاقت بھی ان لوگوں کے پاس نہیں ہے جن کو تم پکارتے ہو. اس سے چھوٹی اور حقیر اور گھٹیا مثال کہیں اور قرآن میں نہیں. یہ اللہ تعالیٰ سمجھاتا ہے، اور سمجھانے کے لیے قرآن میں جگہ جگہ اللہ مثالیں بیان کرتا ہے کہ قرآن پڑھنے والے سمجھ جائیں، ان کا عقیدہ درست ہو جائے، وہ دھوکہ نہ کھائیں اور مجھے چھوڑ کے کسی اور کو نہ پکاریں. جن کو تم پکارتے ہو یہ ساری مخلوق کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی طاقت نہیں رکھتے، نفع نقصان کی طاقت ان کے پاس نہیں ہے. اسی لیے صحیح بخاری میں ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا دخل النار، من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا دخل النار، جس آدمی کو اس حال میں موت آ جائے کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارا کرتا تھا یا اللہ کے ساتھ کسی شریک کو پکارا کرتا تھا. اس حال میں اگر موت آ جائے دخل النار, وہ جہنم میں داخل ہو جائے. اس بات پہ اگر کسی کا خاتمہ ہو جائے کہ وہ کسی اور کو پکارا کرتا تھا, اس حال میں مر جائے دخل النار. صحیح بخاری کی حدیث ہے جس کا کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا. کسی شخص کا قول نہیں ہے, نہ کسی بزرگ کا قول ہے, اور نہ کسی کتاب میں سے لی ہوئی یہ بات ہے. صحیح بخاری کتاب ہے اور یہ قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا قول ہے, آپ کی بات ہے, آپ کی بات سے کون انکار کر سکتا ہے. کہ جو اس حال میں مر جائے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارا کرتا تھا, جہنم میں جائے گا. اس بات کو اور اس حدیث کی دعوت کو اور سورہ جن کی یہ جو آیت ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا, اگر آپ لوگوں کے ذہن میں یہ باتیں جو اب تک ہوئی ہیں بیٹھ گئی ہیں تو ان باتوں کو آپ زبانی یاد کر لیجئے, ان باتوں کو حفظ کر لیجئے, اپنے دل اور دماغ میں لکھ لیجئے, اپنی اپنی کاپیوں میں لکھ لیجئے, اور اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے خاندانوں میں اس دعوت کو پہنچائیے. جہاں جہاں آپ رہتے ہیں اس دعوت کو پہنچائیے. جہاں مسجدیں ہیں وہاں جا کے اس دعوت کو پہنچائیے کہ مسجد کسی کی نہیں ہو سکتی, مسجد اللہ کی ہے. ہر مسلمان کے لیے مسجد کے دروازے کھلے ہونے چاہیے. کوئی بھی مسجد نبوی سے زیادہ مقدس سے تمہاری مسجد نہیں ہے. تمہاری مسجد خواہ تم اس میں سونا اور چاندی لگا لو اور اس پہ تم ارب ہزار روپیہ لگا لو, لیکن مسجد نبوی کو نہیں پہنچ سکتی. مسجد نبوی ہے اور مسجد نبوی کا خطیب صلی اللہ علیہ وسلم نجران اور جیزان سے اہل کتاب کا وفد آپ سے ملنے کے لیے آیا, آپ کا امتحان لینے آیا, اور انہوں نے مسجد نبوی میں قیام کیا. اور پھر انہوں نے یہ بات آپ کی خدمت سے پیش کی دوران گفتگو کہ ہماری عبادت کا وقت ہو گیا ہے اور مدینے میں کوئی چرچ اور کنیسہ نہیں ہے, کیا کریں ہم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد نبوی کے اندر جاؤ اور جا کر جس طریقے پہ تم اپنے چرچ میں اللہ کی عبادت کرتے ہو, اس طرح میری اس مسجد میں اللہ کی عبادت کرو. صحیح حدیث ہے یہ واقعہ, صحیح حدیث میں ایک سے زائد احادیث کی کتب میں موجود ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی مسجد اہل کتاب پہ بند نہیں کی, اور تم اس کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو اور اس کا نام لینے والوں اور اس کی امت کے لوگوں پہ مسجد کے دروازے بند کرتے ہو. کون سی محبت ہے؟ یہ تو محبت نہیں ہے, یہ تو ان کی مخالفت ہے. جس نے اپنی مسجد کے دروازے یہود و نصارہ کے لیے کھول دیے اور تم نے آج اپنی مسجدوں کے دروازے مسلمانوں پہ بند کیے ہوئے ہیں, کیا منہ دکھاؤ گے قیامت کے دن اس کو جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو؟ کبھی سوچ کیا ہے؟ کبھی غور کیا ہے؟ تو اس طرف آپ توجہ دلائیے اپنے اپنے مسلمان بھائیوں کو کہ مسجدیں کسی کی نہیں ہو سکتی. اسی طریقے پہ جو لوگ دوسروں کو پکارتے ہیں, اور یہ پکارنے والی بیماری زیادہ عورتوں میں ہے کیونکہ عورتوں کے ہاتھ میں سارا معاملہ ہے, اس لیے انہیں سے زیادہ بیماری اور خرابی پھیلتی ہے. تو خاص طور پہ خواتین پہ محنت کریں کہ ہر ایک خاتون اس عقیدے کو سمجھ لے, موحدہ بن جائے, توحید کی داعیہ بن جائے, اور وہ اس دعوت کو لے کے دوسری عورتوں تک اس بات کو پہنچائے کہ جب بھی کوئی مشکل ہو, کوئی پریشانی ہو, اللہ کے سوا کسی اور کو مت پکارو, اس لیے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا شرک اکبر ہے, اور شرک اکبر وہ گناہ ہے جسے اللہ کبھی معاف نہیں کرتا. وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا, اور جب یہ اللہ کا بندہ کھڑا ہوتا ہے, وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ, اور جب یہ اللہ کا بندہ کھڑا ہوتا ہے عبادت کے لیے, يَدْعُوهُ اللہ کو پکارتا ہے, كُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا, تو یہ سب لوگ مل کر اس پر بھیڑ لگانے کو ہو جاتے ہیں. قَادَ, یہ کسی کوئی کام اس طریقے کا ہو کہ اس کام کے قریب آپ چلے جائیں لیکن اس کو کریں نہیں, یعنی اس بات کا احتمال ہو کہ آپ اس کام کو کرنے والے ہیں. یکاد البرق, کاد یکاد قریب ہے, اس کا ترجمہ لفظی ہوتا ہے کاد یکاد قریب ہے، کسی کام کے قریب چلے جانا، اتنے قریب چلے جانا کہ دیکھنے والا صاف طریقے سے اور صاف طور پہ محسوس کرے کہ اب تو یہ کام ہو جائے گا، لیکن اس کام کو کیا نہ جائے، آخری حدیں ہوں اس کی، اسے کہتے ہیں کادا، یعنی قریب ہے. کاد الرجل ان یعمل کذا وکذا، قریب ہے کہ وہ آدمی اس کام کو کرتا، قریب ہے کہ وہ آدمی اس کام کو کرے گا، لیکن اس کام کو کیا نہ جائے. تو کادو یکونون علیہ لبدا، یہ لوگ سب مل کے اس دعوت دینے والے شخص پہ بھیڑ لگا دیتے ہیں، گویا کہ اس پہ گرنے والے ہیں لیکن گرتے نہیں ہیں. جب ایک آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسجد کے دروازے پہ جو لوگ چیزیں فروخت کرتے ہیں، تو جو چیز زیادہ پسندیدہ ہو لوگوں کے ہاں اور زیادہ خریدار ہوں اس کے، تو دور سے دیکھنے پہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ لوگ بھیڑ کی شکل میں اس آدمی پہ گرنے والے ہیں، لیکن گرتا کوئی نہیں ہے. اس بھیڑ کو دیکھ کے یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ قریب ہے کہ یہ لوگ اس پہ گر جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عبادت کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، یا اہل مکہ کو توحید کی دعوت دیتے تھے، یا دعوہ ان کو بلایا کرتے تھے، یہاں یا دعوہ بمانے پکار نہیں ہے بلکہ بلانا ہے، ان کو دعوت دیتے تھے اسلام کی، تو یہ سب بھاگے بھاگے اس طریقے پہ آتے تھے، دیکھنے والا یہ سمجھتا تھا کہ یہ آپ پہ گر جائیں گے، اس طریقے کی بھیڑ لگاتے تھے. اور بھیڑ اس لیے بھی لگاتے تھے کہ جب آپ ان کو دعوت دینا چاہتے تھے یا آپ عبادت کرتے تھے، تو وہ آپ کو خوف زدہ کرنے کے لیے اور ڈرانے کے لیے بھیڑ لگا دیتے تھے تاکہ آپ ڈر جائیں. اور یہ دو باتیں تھیں. اور تیسری بات اس سے مراد یہ ہے کہ چونکہ یہاں جنات کا ذکر ہے، اور آپ نماز پڑھ رہے تھے اور نماز پڑھتے ہوئے جنات کا گزر ہوا، تو بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ جنات بڑی کثرت میں اور بہت بڑی تعداد میں جب آپ کا قرآن سنا انہوں نے، اور یہ کہا کہ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، جب یہ انہوں نے کہا تو بھاگے بھاگے وہ قرآن سننے کے لیے آئے، تو دیکھنے والے کو یوں معلوم ہوا کہ ایک بہت بڑی بھیڑ لگ گئی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ، گویا کہ آپ کے وہ گرنے والے ہیں. یہ ہے اس سے مراد. عبداللہ، یہ انتہائی عجز اور خشوع اور خضوع اور تواضع کا لفظ ہے، اور اس لفظ سے اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک سے زائد مقامات کے قرآن میں یاد کیا ہے. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا وہ جو ہے من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، تو وہاں لفظ ہے بعبدہ، اور یہاں پر بھی لفظ ہے وانہ لما قام عبداللہ، عبداللہ سے مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ کا بندہ. اب اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو بندہ کہہ دیا، گستاخی تو نہیں ہوئی نا، کیونکہ اگر اس زمانے میں اگر یہ کہہ دیا جائے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، بشر تھے، تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ان کی گستاخی ہے. تو یہ کہیں گستاخی نہ ہو جائے کہ اللہ خود یہ ارشاد فرماتا ہے کہ عبداللہ وہ اللہ کا بندہ ہے، اور اللہ کا بندہ اس لیے ہے کہ جتنی تواضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں کرتے تھے، اتنی تواضع کسی اور میں نہیں تھی. آپ کو تواضع اچھی لگتی تھی، اسی لیے اپنی امت کو بھی آپ نے تواضع کا سبق دیا ہے کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع کرے گا اللہ اس کو بلند کر دے گا. قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا، اور تو کہہ دے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، انما ادعو ربی، میں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں. تو جس ذات کو پکارا جائے وہ اللہ تعالی کی ذات ہے، کہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق، جس طرح حالی نے کہا تھا، اسی کے ہے فرمان اطاعت کے لائق. تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے جس کو پکارا جائے، جس کی عبادت کی جائے. یہی سبق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو دے رہے ہیں کہ قل انما ادعو ربی، میں تو صرف اللہ ہی کو پکارتا ہوں، ولا اشرک بہ احدا، اور میں اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراتا. اب یہ ادعو اور اشرک دونوں لفظ ایک جگہ آئے ہیں، اس سے صاف صاف یہ مطلب اور یہ مفہوم نکل رہا ہے کہ اللہ کو نہ پکارنا شرک ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارنا شرک ہے. قل انما ادعو ربی, میں صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں. ولا اشرک بہ احدا, اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراتا. معلوم یہ ہوا کہ اگر اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو پکارا جائے گا تو یہ شرک ہوگا, جس طرح کہ اس آیت میں صاف صاف یہ بات موجود ہے.
قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا,
اور تو اس بات کا اعلان بھی کر دے کہ لا املک لکم ضرا ولا رشدا, میں تم لوگوں کو نہ تو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہوں اور نہ تمہیں ہدایت دے سکتا ہوں. اگر کوئی شخص میری اس توحید اور ہدایت والی بات کو نہیں سمجھنا چاہتا یا سمجھنا چاہتا ہے, سب کے لیے میری یہ ایک بات ہے کہ اگر کوئی میری بات کا انکار کرے گا تو میں اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا, اور اگر کوئی شخص اس بات کو مان لے گا تو ہدایت بھی میرے ہاتھ میں نہیں ہے. ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے, اور نقصان دینا یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور اسی چیز کو اللہ تعالی نے یہاں پر بھی لفظ ہے قل, یعنی اے پیغمبر تو اس بات کا اعلان کر دے. اللہ تعالی اس بات کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہلوانا چاہتا ہے کہ تو اپنی امت کو بتا کہ میں نفع نقصان کا مالک نہیں. یہی انداز ہے اور یہی الفاظ ہے اور یہی مفہوم ہے سورہ اعراف میں 9 سپارے میں. ارشاد فرمایا قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله. قل, کہہ دے تو اس بات کو, لا املک لنفسی, یہاں کیا ہے لا املک لکم, تمہیں نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا. سورہ اعراف میں ہے لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله, میں اپنے آپ کو بھی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا. الا ما شاء اللہ, سوائے اس کے جو اللہ چاہے. یہ قرآن کی آیات ہیں اور ان کا لفظی ترجمہ بیان ہو رہا ہے. تفسیر میں تو ہیر پھیر ہو سکتا ہے نا, ہر مولوی اور ہر عالم اپنی مرضی کی تفسیر تو بیان کر سکتا ہے, لیکن لفظی ترجمہ میں کوئی ہیر پھیر نہیں کر سکتا. لاکھ چاہے لفظی ترجمہ میں ہیر پھیر نہیں ہوتا, سوائے ان بدبختوں کے جن کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا. تو لفظی ترجمہ اس کا آپ کر لیجیے, بات سمجھ میں آ جائے گی. کسی اختلاف کی, بحث و مباحثے کی, جھگڑے کی ضرورت ہی نہیں. لفظی ترجمہ آپ کر کے دیکھ لیجیے کیا ترجمہ اس کا لفظی نکلتا ہے. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله, میں اپنے آپ کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا, قرآن کی آیت ہے. پھر بھی کوئی شخص یہ کہے کہ مخلوق نفع نقصان پہنچا سکتی ہے, تو یہ جرم نہیں ہے اور ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے. اس کائنات کی سب سے مقدس ہستی, اللہ کے سب سے قریب ہو, اللہ کی سب سے قریبی ہستی, اللہ کو سب سے محبوب ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کا یہ معاملہ ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وہ کسی کو نفع نقصان تو کیا پہنچائیں گے, وہ اپنے آپ کو بھی نفع نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتے. بات ختم ہو گئی. اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص جھگڑا کرنا چاہے اور نہ سمجھنا چاہے تو اس کی ہدایت کے لیے آپ دعا کر سکتے ہیں. اس سے زیادہ اور کوئی چیز اٹل اور صاف نہیں ہو سکتی جو قرآن نے بیان کی. اور 26 سپارے میں سورہ احقاف, 26 سپارہ اس کا پہلا صفحہ ہے, آیت نمبر 26, آیت نمبر 9 ہے, 26 سپارے کی آیت نمبر 9. ارشاد فرمایا, یہاں پر بھی لفظ قل ہے, اللہ فرما رہا ہے کہ تم اعلان کر دو. قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم. قل, اس بات کا اعلان کر دو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, ما كنت بدعا من الرسل, میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں. بدعت کہتے ہیں نا دین میں نئے کام کو, بدعت دین میں نئے کام کو بدعت کہتے ہیں. یہاں لفظ بدعت آ گیا, بدعا نیا کام. ما كنت بدعا من الرسل, میں کوئی نیا رسول نہیں, مجھ سے پہلے بھی رسول آئے, انہیں کی طرح میں بھی ایک رسول ہوں. ما ادری ما يفعل بی ولا بکم, اور مجھے یہ بھی پتا نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوگا تمہارے ساتھ کیا ہوگا. دیکھ لیجئے قرآن کی آیت ہے کہ نہیں, اچھی طرح دیکھ لیں. بس وہ یہ کہیں گے پتہ نہیں بتا تو دی تھی لیکن ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی، خود دیکھ لیں، اور جب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں تو اس کو ذہن میں بٹھا لیں اور دوسروں تک پہنچائیں کہ یہ دیکھو 26واں سپارہ اور اس کا پہلا رکوع اور سورت کا نام ہے احقاف اور آیت کا نمبر ہے 9۔ قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم، ما ادري مجھے کوئی پتہ نہیں، لفظی ترجمہ کر لیں بس، تفسیر میں نہ جائیں، لفظی ترجمہ کر لیں، اور اگر کوئی شخص پھر بھی نہیں سمجھتا تو اس سے کہو کہ لفظی ترجمہ کر کے دیکھ لو، لفظی ترجمہ کیا نکلتا ہے اس کا، یہ نکلتا ہے اتنی صاف صاف گواہیاں قرآن دیتا ہے، ہر مسئلے کو بڑی صفائی سے بیان کرتا ہے، لوگ پھر بھی اگر نہ سمجھیں۔ قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونه ملتحدا، یہ سارا درس توحید کا درس ہے، یہ سارا درس توحید کا درس ہے جو جنات کی برکت سے ہم تک پہنچ رہا ہے۔ قل کہہ دو، کہہ دیجئے، اس بات کا اعلان کر دیجئے، انی لن یجیرنی من اللہ احد، لن یجیرنی مجھے ہرگز کوئی بھی نہیں بچا سکتا، من اللہ اللہ سے، احد کوئی بھی، یہ بھی انتہائی عاجزی والی بات ہے کہ اللہ کا حبیب یہ کہہ رہا ہے، کہلوا کون رہا ہے، اللہ کہلوا رہا ہے نا، لفظ قل یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کہلوا رہا ہے کہ کہو کہو اس بات کو، سناؤ، اعلان کرو کہ لن یجیرنی من اللہ احد، اللہ سے مجھے کوئی نہیں بچا سکتا۔ لیکن ہمارے ہاں تو کہتے ہیں کہ جسے پکڑے خدا اسے چھڑائے محمد، اور جسے پکڑے محمد اسے خدا بھی نہ چھڑائے، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ جسے پکڑے خدا اسے چھڑائے غوث اعظم، اور جسے پکڑے غوث اعظم اسے خدا بھی نہ چھڑائے۔ لیکن یہاں قرآن کی آیت آپ سے کیا کہتی ہے، لن یجیرنی من اللہ احد، میں محمد الرسول اللہ ہوں علیہ الصلاۃ والسلام، میرا یہ معاملہ ہے کہ اگر اللہ تعالی مجھے پکڑنا چاہے تو مجھے کوئی پناہ نہیں دے سکتا، مجھے کوئی بچا نہیں سکتا، ولن اجد من دونہ، اور میں اس کے سوا ہرگز نہیں پا سکتا ملتحدا دوسری کوئی پناہ گاہ، ملتحدا پناہ گاہ جہاں پناہ لی جاتی ہے، اگر اللہ مجھے پناہ نہ دینا چاہے میں کہیں اور کسی دوسرے کی پناہ بھی ہرگز پا نہیں سکتا۔ یہ لام نون زبر لن، یہ جو لن کا لفظ آیا ہے، لم اور یہ دوسرا لفظ، یہ عربی زبان میں کسی بات کو پختہ کرنے کے لیے آتا ہے، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، پہلے لفظ میں بھی تھا کہ لن یجیرنی، ہرگز مجھے کوئی بچا نہیں سکتا، مجھے کوئی پناہ نہیں دے سکتا، اور دوسرے ٹکڑے میں ہے لن اجد من دونہ ملتحدا، میں ہرگز پا نہیں سکتا اس کے سوا کہیں اور، لن اجد، لن اجد، میں ہرگز پا نہیں سکتا من دونہ اس کے سوا کہیں اور ملتحدا پناہ کی جگہ، الا بلاغا من اللہ ورسالاتہ، پہلے لفظ تھا نا کہ لا املک لکم ضرا ولا رشدا، اب اس سے استثناء کیا جا رہا ہے، لا نے آ کے نفی کر دی تھی، اور نفی سے بعض چیزیں مستثنا ہوتی ہیں، کہ یہ کام تو میں نہیں کر سکتا، لیکن الا بلاغا من اللہ ورسالاتہ، لیکن اللہ کی طرف سے پہنچانا اور اس کے حکموں کا، یعنی اللہ کی طرف سے جو نبوت و رسالت کے کام ہیں ان کا پہنچانا یہ میں کر سکتا ہوں، لا املک لکم ضرا ولا رشدا تو تھا، لیکن اس سے یہ مستثنا ہے، الا اس سے مستثنا ہے، لا املک لکم اس سے یہ الا مستثنا ہے، ذرا توجہ سے اس بات کو ذہن میں بٹھا لیں، کہ الا بلاغا من اللہ ورسالات، یہ لفظ الا استثنائیہ جملہ ہے، اور یہ استثنا کر رہا ہے تبلیغ، تبلیغ حق اور تبلیغ رسالت کو، کس سے، لا املک لکم ضرا ولا رشدا, اس سے اس کو مستثنا کر رہا ہے کہ نفع نقصان اور ہدایت کا تو میں مالک نہیں ہوں, لیکن تبلیغ کرنے کا میں اختیار رکھتا ہوں اور یہ کام میں کر سکتا ہوں. کیوں؟ وما علی الرسول الا البلاغ, رسول کی ذمہ داری ہی یہ ہوتی ہے کہ وہ حکموں کو لوگوں تک پہنچاتا ہے.
ومن یعص اللہ ورسولہ فإن له نار جہنم خالدین فیہا ابدا,
اور جس کسی نے نافرمانی کی اللہ کی اور اس کے رسول کی تو اس کے لیے جہنم کی آگ جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو نافرمانی کے ساتھ ساتھ انکار کرتے ہیں, جن کا کفر کی حالت میں انتقال ہو جاتا ہے.
ناصرا, اس کے مددگار کمزور ہیں. وہ اقل عددا, اور اس